وقال لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، اللہ نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہماری اس امت پر کیا حقوق ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. نبی کے حق امت پہ ہوتے ہیں، امت کے حق نبی پہ ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کے حق بندوں پہ ہوتے ہیں اور بندوں کے حق اللہ پہ ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، رب اپنی عنایات نازل کرتا ہے، ہم نبی کو راضی کرتے ہیں، رب اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اس طرح نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس امت پر کچھ حق ہیں جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں. ایک اس میں حق یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا: اے میری امت، مجھے اللہ نے ایسے تحفے عطا کر دیے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے. اور اس میں ایک تحفہ ہے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف کی کثرت کرنا. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے مدینہ کی مسجد نبی میں ایک سجدہ کیا، صحابہ حضور کا نظارہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، کافی دیر ہو گئی. نبی نے جب سر اٹھایا، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہمارے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ شاید ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے صحابہ، بات اس طرح کی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ اپنی وفات تک میں کبھی بھی سر نہ اٹھاؤں، لیکن اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں میرے اوپر آج نازل فرمائی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے شکر کے اندر میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا تھا. پوچھا: یا رسول اللہ، وہ کیا نعمتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: آج اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. زبان مبارک سے درود پڑھنا، اپنی زبان کو درود شریف سے معطر کر دینا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو، سلام پڑھو. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ نقل کر دیا کہ اللہ ہمارے نبی پر، اللہ ہمارے رسول پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں، اللہ ہمارے نبی پر صلات نازل کرتے ہیں، اللہ ہمارے نبی پر رحمتوں کے صیغے پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کب سے ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. کب تک ہے اس کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ سب سے اول بھی ہے، اللہ سب سے آخر بھی ہے. ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، ایسا اول کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں. اللہ کی ابتدا سے بھی ہم ناواقف، اللہ کی انتہا سے بھی ہم ناواقف. اس کی ابتدا کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی انتہا کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اب قرآن کہتا ہے جب سے اللہ ہیں اس وقت سے درود پڑھا جاتا ہے، صلات نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس پر علماء نے لکھا ہے، پوری کائنات میں سارے نبی آئے، پوری کائنات میں سارے رسول آئے، مگر جو شرف میرے نبی کو عطا ہوا کہ اللہ کی ذات بھی اور اس کے فرشتے بھی اور ایمان والے بھی اللہ کے نبی پر رحمتیں، درود اور سلام بھیجتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا اللہ بھی عبادت کرتے ہیں؟ کیا اللہ بھی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی عبادت یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں, اور رسول کریم علیہ السلام پہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحمتیں نازل کی. وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس کی رحمت بھی اتنی بڑی ہے, اور جیتے محبوب کی ذات رسول اللہ کی ہے تو اس سے بڑا محبوب بھی اور کوئی نہیں ہے. حضور اکرم علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر اس وقت کیا ہے, اللہ کے نبی پر درود پڑھنا, اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا, جب بھی رسول کریم علیہ السلام کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا, صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. یہ آواز میرے نبی کی روح تک, میرے نبی کی قبر تک, میرے نبی کے روزے تک, میرے نبی کی عطیات اور صفات تک اللہ پہنچاتے. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ان پر رحمت نازل فرما, اللہ ان پر سلامتی نازل فرما. صحابہ حاضر خدمت ہو گئے, یا رسول اللہ قرآن میں آیا اللہ صلات کا بھی حکم دیتے ہیں, اللہ سلام کا بھی حکم دیتے ہیں, اے نبی آپ بتائیے صلات کیا ہے, سلام کیا ہے, صلات کیا ہے, سلام کیا ہے. قرآن ایک اجمال ہے, نبی اس کی تفسیر ہے, قرآن ایک حکم ہے, نبی اس کو بیان کرتا ہے, قرآن ایک امر ہے, نبی اس کو کر کے دکھاتا ہے, قرآن ایک سمندر ہے, نبی اس کی تہوں میں جا کے اس کو واضح کرتا ہے. قرآن نبی کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا, قرآن نبی کے بغیر کوئی سمجھا نہیں سکتا, قرآن نبی کے بغیر کوئی پڑھ نہیں سکتا, قرآن نبی کے بغیر کوئی پڑھا نہیں سکتا. قرآن کا حق سب سے بڑا حضور کریم کے پاس, قرآن کی سمجھ نبی کے پاس, قرآن کا عطیہ حضور کے پاس, قرآن کا ہدیہ حضور کے پاس. جب قرآن آیا سمجھنے کے لیے سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, کسی صحابی نے اپنی طرف سے قرآن کو نہیں سمجھا, کسی صحابی نے اپنی طرف سے قرآن میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, کسی صحابی نے اپنی طرف سے قرآن میں اپنی رائے کا اختیار نہیں دیا. یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, صحابہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب, اس کے قرا کو شہید کر دیا جا رہا ہے, ہم اس کو جمع کر لیں. ابو بکر صدیق کے سامنے مشورہ آیا, حضرت عمر کے سامنے مشورہ آیا, حضرت عثمان کے سامنے مشورہ آیا, مگر صحابہ نے کہا ہم وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں جو ہمارے آقا نے نہیں کیا, ہم وہ جمع کس طرح کر سکتے ہیں جو ہمارے آقا نے نہیں کیا. حالانکہ قرآن جمع کرنا امت کی امانت تھی, قرآن جمع کرنا قرآن کی حفاظت تھی, قرآن جمع کرنا مدارس پہ احسان تھا, قرآن جمع کرنا مساجد پہ احسان تھا, قرآن جمع کرنا پوری کائنات پہ احسان تھا. آج صحیفے اور آج یہ نسخے اور آج یہ لینے والے قرآن صحابہ کی عزت و عظمت کا ہے, اور زید بن ثابت جنہوں نے اس قرآن کو جمع کیا اس صحابی کا کتنا بڑا احسان ہے. جب ابو بکر نے حکم دیا جاؤ جمع کر لو, صحابی بڑے جمع کرنا شروع کیا, کہتے ہیں میں نے پتھر بھی تلاش کیے جن پر قرآن لکھا تھا, میں نے پتے بھی تلاش کیے جن پر قرآن لکھا تھا, میں نے ہڈیاں بھی تلاش کی جن پر قرآن لکھا تھا, ایک آیت قرآن کی مجھے کسی کے پاس نہیں ملی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یارویں سپارے کے اندر سورہ توبہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے, اس سے پہلے یہ آیت تھی, کہتے ہیں مجھے نہیں ملی, میں مدینہ میں دوڑتا رہا, گھومتا رہا, پھرتا رہا, ایک صحابی خزیمہ بن انصاری ان کے پاس پتا چلا یہ آیت ہے. خزیمہ وہ صحابی تھے جو نبی کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک یہودی نے میرے نبی کے ساتھ ایک اونٹ کا سودا کر لیا, خزیمہ حضور کے ساتھ ہیں. مدینہ میں پہنچ کر یہودی کہتا ہے میں تم سے سودا نہیں کرتا, میرے نبی کہتے ہیں تو نے تو مجھ سے سودا کر دیا. وہ انکار کر گیا, پیسے کوئی اور اس کو زیادہ دے رہا تھا, نبی کے سودے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نبی اگر تم کہتے ہو اونٹ تم نے مجھ سے خریدا ہے تو میرے پاس گواہ لے کر آؤ. حضور نے فرمایا بھائی میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں. خزیمہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں
اونٹ آپ کا ہے. آپ نے فرمایا خزیمہ تو نے مجھے دیکھا ہے. اس یہودی نے بھی کہا خزیمہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا. خزیمہ کا جواب سنیے. خزیمہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے معراج کی بات کی ہم نے تسلیم کر لی, آپ نے قرآن کی بات کی ہم نے تسلیم کر لی, آپ نے مکہ کے تمام نظام کی بات کی ہم نے تسلیم کر لی, آپ نے بیت المقدس کی کھڑکیاں دروازے گن کر یہودیوں کے سامنے رکھ دیے ہم نے تسلیم کر لیا, آپ نے یہودیوں کے تینوں سوالوں کے جواب کھڑے ہو کر ان کے سامنے دے دیے ہم نے تسلیم کر لیا, آپ نے جنت کے متعلق تفصیل بتائی ہم نے مان لی, جہنم کے متعلق تفصیل بتائی ہم نے مان لی, آپ نے کھانے پہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہمیں بتایا ہم نے مان لیا, تجارت حلال کون سی ہے حرام کون سی ہے بتائی ہے ہم نے مان لی. خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے سارا دین آپ سے آپ کو دیکھ کر سیکھا ہے, کبھی ہم نے آپ سے دلیل نہیں مانگی, کبھی ہم نے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں مانگا, جب پورا دین ہم آپ کی زبان سے سن کر اس پہ یقین کر سکتے ہیں اعتماد کر سکتے ہیں. آج یہ یہودی آپ کا منکر بنتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ میں نے خریدا تھا, جب پورا قرآن ہم آپ کے کہنے پر مان سکتے ہیں تو ایک اونٹ کی گواہی کیا میں نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے خزیمہ کو کھڑا کر دیا ممبر رسول پر, صحابی کھڑے ہو گئے صحابہ جمع ہو گئے, آپ نے اعلان فرمایا قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ بن جائے دو آدمی گواہی دے دیں, لیکن خزیمہ میرا صحابی ہے اس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے کہ جس جگہ شریعت دو گواہ مانگے گی آئندہ اگر خزیمہ اکیلا بھی وہاں پہ گواہی دے دے گا خدا اس کی گواہی کو بھی دو کے قائم مقام کر دے. زبان نبوت زبان صحابہ, عظمت کس طرف گئی تقدس کس طرف گیا امانتیں کس طرف گئی. صحابہ نے عرض کر رہا تھا قرآن اترا, تفسیر صحابہ نے نبی سے پوچھی, جواب نبی سے پوچھا, مسئلہ نبی سے پوچھا, قرآن اترا صلات پڑھو صحابہ نبی کے دربار میں, قرآن اترا سلام پڑھو صحابہ نبی کے دربار میں, یا رسول اللہ مس صلات, یا رسول اللہ مس سلام, اے نبی صلات بتائیے کیا ہے, اے نبی سلام بتائیے کیا ہے. سوال صحابہ کا ہے جواب نبی کا ہے. روایت بخاری کی ہے ابن مسعود اس کے راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ قرآن کہتا ہے تم صلات پڑھو, لہذا یہ کہنا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابہ نے سوال کیا نبی نے جواب دیا, قرآن نے مسئلہ بیان کیا نبی نے مسئلہ بتا دیا, نبی اپنی امانت ادا کر گئے صحابہ اپنی امانت ادا کر دے. صلات کا جب بھی مسئلہ آیا صحابہ نے درود شریف پڑھا, درود بھی کون سا پڑھا, جو درود ابراہیمی تھا جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کو صلات کہتے ہیں, اس کو صلات کہتے ہیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ سلام کیا ہے, آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ روایت بخاری کی ہے ابن مسعود راوی ہیں. قرآن اترتا ہے نبی جواب دیتے ہیں صحابہ سوال کرتے ہیں, صلات کو الگ کر دیا سلام کو الگ کر دیا, سلام کی وضاحت السلام علیکا ایہا النبی سے کر دی, صلات کی وضاحت درود شریف سے کر دی. میرے نبی کے صحابہ نے جب درود شریف کا نبی سے سنا, حدیث میں آتا ہے حضرت انس روزانہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے, اللہ کے نبی کی روزانہ زیارت ہو جایا کرتی تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد اگر زندگی میں اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے مگر اس کو نبی کی زیارت اگر نہیں ہوتی تو یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو زیارت کیوں نہیں ہوئی, اس کو دیدار کیوں نہیں ہوا. انسانوں کو عورتیں خواب میں آئیں, شیطان خواب میں آئیں, گندی چیزیں خواب میں آ جائیں, دنیا خواب میں آ جائے, دکان خواب میں آ جائے, تمام چیزیں خواب میں آ جائے, مگر ہمارے نبی کا تقدس و عظمت عزت و تحفظ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی عقیدت ہو نبی کا تصور ہو, ایک سناٹا چھایا ہوا ہو, صحابہ گم ہو جائیں نبی کے تصور میں نبی کی صورت میں نبی کی شباہت میں نبی کی تمام چیزوں. اس لیے علماء لکھتے ہیں نبی کی دعائیں زندگی میں صحابہ کو ملی اور نبی کی دعائیں وفات کے بعد امت کو خواب کے اندر نصیب ہوئی اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں زیارت کروائے اور اس میں اپنے نبی سے دعا کروائیں اور وہ دعا حقیقتاً دعا ہے. اگر اللہ کے نبی کوئی ورد آپ کو خواب میں بتائیں حقیقی ورد کوئی دعا کر دیں حقیقی دعا کوئی مسئلہ بتا دیں حقیقی مسئلہ کوئی آپ کے سامنے وضاحت کر دیں حقیقی وضاحت اس لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَوَسَّلُ فِي صُورَتِي شیطان کبھی میری صورت کو اپنا نہیں سکتا. صحابہ ہر دن اللہ کے رسول کی زیارت حضرت انس کی خدمت میں آئی. حضرت انس جس نے نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی کا لوٹا بھی سنبھالا حضور کی جوتیاں اٹھا کے چلتے رہے. رسول اللہ جب پیشاب کرنے کے لیے جاتے انس ساتھ ہوتے. جب ہمارے نبی غسل کرتے انس پردہ کرتے. جب رسول اللہ کھانا کھاتے انس دسترخوان بچھاتے. جب نبی پانی پیتے انس پانی بھر کے دیتے. جب نبی سفر میں جاتے انس سامان اٹھا کے چلتے. جب نبی مسجد میں جاتے انس جوتی اٹھا کے چلتے. جب نبی نماز پڑھتے انس سجدے کو دیکھ کے سجدہ کرتے. جب رسول اللہ قرآن پڑھتے انس حضور سے قرآن سیکھتے. جب رسول اللہ تہجد پڑھتے انس رسول اللہ سے تہجد سیکھتے. اور یہ وہ انس ہیں جن کی ماں نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرے بچے کو آپ کا خادم بنا دے. خادم بن گئے. ایک دن پوچھا انس بتا کیا چاہتا ہے. کہا اللہ کے نبی آپ جو مرضی میرے لیے دعا کر دیں. کہا تیرے بچے کتنے ہیں. کہا میری اولاد نہیں. کہا تیرا مال کتنا ہے. کہا میں غریب آدمی ہوں. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہ انس کے مال کو بڑھا دے اللہ اس کے بچوں کو بڑھا دے. تو 99 بچے اور ایک روایت میں 87 بچے اور ایک روایت میں 70 بچے اللہ نے حضرت انس کو عطا کیے اور 100 سال کے قریب عمر عطا کی اور مال اتنا دیا کہ انس جس مٹی کو بھی اٹھا کے لاتے تھے وہ بھی سونے کے دامن میں فروخت ہو جاتی تھی اور لوگ حضرت انس کی تجارت پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ رسول اکرم علیہ السلام کا خادم ہے. اس کی طرف سے جو چیز ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس میں تبرکات نصیب ہوتے ہیں. انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا خادم رہا. مجھے خدمت کا صلہ مجھے اس زیارت کا سلسلہ مجھے حضور کے پاس بیٹھنے کا صلہ یہ ملا ہے کہ آج میں روزانہ اللہ کے رسول کی جی بھر کے زیارت کرتا ہوں. زیارت فرمایا کس کو ملے گی. جس نے درود شریف مجھے پڑھا مجھ پر پڑھا. ہر نمازی درود شریف والا ہے. ہر بے نمازی درود شریف سے خالی ہے. بے نمازی کے درود کی حیثیت کوئی نہیں. درود شریف نماز میں اترا. درود شریف نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. درود شریف کی فضیلت کو نماز کے ساتھ معلق کیا گیا. درود شریف میرے نبی علیہ السلام نے خود بھی پڑھا. درود شریف صحابہ کرام اولیاء کرام تابعین کرام ان سب نے پڑھا. لیکن درود شریف کا تفضل اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو نماز پڑھ کر نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کرے اور اس میں درود پڑھے. نماز میں التحیات پڑھتا ہے. التحیات کے بعد درود پڑھتا ہے. درود کے بعد رب اجعلنی پڑھتا ہے. دنیا کو بتا دیا گیا نماز میں تم نے قرآن بھی پڑھ لیا. نماز میں رکوع بھی پڑھ لیا. نماز میں سجدہ بھی کر لیا. نماز میں چاروں رکعتیں پڑھ لی. اب باری آتی ہے چوتھی رکعت کی. اب باری آتی ہے عبادت کے ختم ہونے کی. اب وقت آتا ہے عبادت کے آخری مرحلے کا. اور میرے نبی نے فرمایا اول عبادت کی ابتدا ہوتی ہے آخر اس کی انتہا ہوتی ہے. عبادت کے شروع کرتے وقت جنت کا اعلان نہیں ہوتا. عبادت کے انتہا کے وقت جنت کا اعلان ہوتا ہے. عبادت کے شروع کرتے وقت کوئی بندہ اس پر بھروسہ نہ کرے جب تک کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو جائے. آخری نماز نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بن جائے. اس وقت تک بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے آج نماز شروع کر دی. ثنا پڑھ گیا قرات کر گیا رکوع کر گیا قرآن پڑھ گیا سجدہ کر گیا تحیات پڑھ گیا تشہد میں بیٹھ گیا قعدہ اخیرہ آ گیا. اللہ فرماتے ہیں اب تو درود پڑھ. درود جب پڑھتا ہے اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب تو دعا پڑھ. دنیا کو بتایا اد دعا مخ العبادہ تمام عبادت کا مغز یہ دعا ہوتی ہے. آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی نہیں بنتا. آج اس کا والد کہتا ہے میرے بچے نمازی نہیں بنتے. آج اس کی اولاد کہتی ہے میں نمازی نہیں بنتا. آج تاجر کہتا ہے مجھے نماز کا دل نہیں کرتا. آج دکاندار کہتا ہے مجھے نماز کا دل نہیں کرتا. لیکن بات اس طرف لے آئیے کہ درود شریف اگر سچا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. اگر درود شریف میں نقص ہو درود شریف پڑھنے والا حضور کا گستاخ ہو، درود شریف پڑھنے والا نبی کی سنت سے محبت نہ کرے، درود شریف پڑھنے والا رسول اللہ کی زیارت نہ کرے، درود شریف پڑھنے والا اللہ کے نبی کی حدیثوں کی عزت نہ کرے، درود شریف پڑھنے والا اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت نہ کرے، اس کا درود پر اثر نہیں ہوتا، اس کا درود پر اثر نہیں ہوتا. اس لیے میرے نبی نے کیا فرمایا، نماز ختم ہو رہی، درود پڑھو، درود ختم ہو گیا، دعا کرو، دعا پہ اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں ادا کرے گا. جس نے نماز نہیں پڑھی درود کی حیثیت نہیں، جس نے نماز نہیں پڑھی درود کی قبولیت اللہ کے ہاں اس طرح نہیں. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے درود شریف کو یہ سمجھنا کہ میں عاشق رسول ہوں. کس بات کا عاشق رسول ہے؟ علماء لکھتے ہیں، شکر کرو اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں دی، شکر کرو اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں دی. اور علماء لکھتے ہیں، حج نبی نے کیا، عمرہ نبی نے کیا، 27 جہاد نبی نے کیے، انگلی نبی کی شہید ہوئی، دندان نبی کے شہید ہوئے، حضور کی کمر پر اوجری بھی لاد دی گئی، طائف کے پہاڑوں میں اللہ کے نبی پر کتنی تکلیفیں نازل ہو گئی. حدیث میں اس منظر پر جب دکھایا گیا کہ طائف کے میدان پر آؤ، نبی کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، دائیں بائیں سے دشمن پتھر مارتے ہیں، اللہ کا غصہ، اللہ کے فرشتوں کا غصہ، پہاڑوں کا جوش، پہاڑوں کا جذبہ. طائف کے پہاڑوں کی جو سبزیاں ہیں آج بھی وہ اس طرح پر جوش نظر آتی ہیں، آج بھی ان کا روب چھایا ہوا ہے. اس نہج پر اللہ کے نبی نے جو پتھر کھایا، اس راستے پر اللہ کے رسول نے جن پتھروں کو کھایا، اس صحابی کو پوچھو جس نے اللہ کے نبی کی انگلیاں جدا جدا کی، خون سے لت پت ہو گئی، انگلیاں انگلیوں میں جڑ گئی. اس فاطمہ سے پوچھو جس نے دروازہ کھولا، عقبہ بن ابی معید بدبخت نے اونٹ کی اوجری رسول اللہ کی کمر پر لاد دی، اتنا بوجھ کہ نبی سر بھی نہ اٹھا سکے. حدیث میں آتا ہے فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول کی اس اوجری کو اٹھا کر حضرت فاطمہ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور یہ کافر بدر کے کنویں میں تباہ و برباد ہوتے ہوئے نظر آئے. ابو ہریرہ نے اس منظر کو دیکھ کر کائنات کے سامنے پیش کر دیا کہ درود شریف پڑھنے والا نبی کے قریب نہ ہو، نماز کے قریب نہ ہو، قرآن کے قریب نہ ہو، داڑھی کے قریب نہ ہو، ٹوپی کے قریب نہ ہو، سچ نہ بولے، جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، بدخیانتی کرے، یہ تمام چیزیں کرتا رہے اور پڑھتا رہے درود شریف، اور وہ کہتا رہے کہ میں عاشق رسول ہوں. وہ عاشق نہیں، وہ گستاخ ہے، وہ عاشق نہیں، وہ منافق ہے، وہ عاشق نہیں. حضرت عمر کے فرمان کے مطابق جو میرے دور میں نماز نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا منافق ہو. حضرت عمر اپنے دور میں اس کو منافق فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا کچہریوں میں کہ جو بندہ بھی بددیانتی کرے، جو بندہ بھی خیانت کرے، جو بندہ بھی چوری کرے، عمر کی کچہری سے 40 کوڑے بھی کھائے گا، 3 ماہ تک اس کو قید رکھا جائے گا، جب تک وہ نماز کا قیام نہیں کرے گا حضرت عمر کی عدالت اس کو نہیں چھوڑے. درود شریف پڑھو، مگر درود کے اثرات کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آج کے بعد اس کو صدیق کہا جائے، آج کے بعد اس کو عتیق کہا جائے، آج کے بعد اس کو ابو بکر کہا جائے. حضرت ابو بکر صدیق جب درود پڑھتے ہیں، ابو جہل نے آ کر کہا تو نبی کو مانتا ہے؟ کہا میں نبی کو مانتا ہوں. کہا اگر تیرا نبی، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں معراج کی رات میں سفر پہ گیا، 7 آسمان تہ کر کے آ گیا، رب سے بھی مل کر آ گیا، اور وہ یہ بھی کہے کہ میں نے جبرائیل کو بھی نیچے چھوڑ دیا، اور وہ یہ بھی کہے کہ میں نے سدرت المنتہا کو بھی کراس کر دیا، اور وہ یہ بھی کہے کہ میں نے 70,000 پردے بھی طے کیے، اور وہ یہ بھی کہے کہ میں رب کے قریب اتنا ہو گیا جتنی 2 کمانیں آپس میں ہوتی ہیں، اتنے فاصلے پر میں اور میرا رب تھا، کیا اس کی بات کو یقین کرو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں ہرگز نہیں مان سکتا. کہا اگر تو نہیں مانتا محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے. ابو بکر نے پوچھا کیوں چھوڑو؟ کہا آج اس نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں دروازہ کھول کر گیا، معراج ہو گئی، اللہ سے ملاقات ہو گئی، 50 نمازوں کے لیے کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی رب کے پاس، کبھی کدھر آتا جاتا رہا، میں واپس بھی آ گیا۔ جب دروازہ کھول کر گیا اس کی کونڈی ہل رہی تھی، جب معراج کر کے آ گیا تب بھی اس کی کونڈی ہل رہی تھی۔ اتنے چھوٹے وقت میں وہ معراج بھی کر کر آ گیا۔ اے ابو بکر، وہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ درود پڑھنے والا صدیق ہے، سچا ہے، اور کتنا سچا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے عورتوں میں میرے نبی پہ درود پڑھا ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور سب سے پہلے مردوں میں درود شریف پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت علی نے بچپن میں درود پڑھا، لیکن ابو بکر صدیق نے بلوغت کے وقت اسلام اس کے بعد قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا دن اللہ کی کتاب میں نیکیاں لکھا جا رہا ہے، اور حضرت علی ابھی بچے ہیں، اور بچہ ابھی بالغ نہیں ہوتا، ابھی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ جو لوگ حضرت علی کو درجہ اونچا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ وہ یہ بات یاد رکھیں، ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا بالغ تھے، اسلام قبول کیا عقل مند تھے، اسلام قبول کیا حضور کے ہم عمر تھے، اسلام قبول کیا تو اس وقت کوئی دنیا کے اندر مسلمان موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے پر انوارات بھی ہوں، اثرات بھی ہوں۔ کس طرح کے کہ ہندوستان کے ریلوے اسٹیشن پر علامہ انور شاہ کشمیری جس وقت اتر کر کلی سے کہتے ہیں میرا بستر اٹھا کر سڑک پار کروا دے، وہ کہتا ہے بستر بعد میں اٹھاؤں گا، مجھے پہلے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت نے پوچھا، تو کس طرح کلمہ پڑھتا ہے؟ تو ہندو ہے، آج تجھے یہ دعوت کس نے دی؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے متعلق سنا تھا، آپ بڑی عظیم شخصیت ہیں، آپ نے محمد الرسول اللہ کا دین قبول کیا ہے، آپ اس کی حدیثوں کو کتابوں کے ذریعے نہیں اپنے دل کے پرزوں سے نکال کر عدالتوں میں مرزائیوں کے خلاف دلائل دیتے جاتے ہیں، جج سن کر تھک جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر آپ کی حدیثیں، آپ کے دلائل ختم نہیں ہوتے۔ میری تمنا تھی کہ انور شاہ کشمیری کو دیکھوں، آج میں نے دیکھا ہے، آپ کے چہرے کی نورانیت مجھے بتا رہی ہے کہ جس محمد کا امتی انور شاہ کشمیری اتنا چمک رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کتنا خوبصورت نبی ہوگا۔ درود شریف کے اثرات ہوتے ہیں، اور اثرات کس پہ ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق مدینہ میں آئے، ہجرت کا واقعہ تھوڑی سی اس طرف لے رہا ہوں۔ آپ آئے مدینہ میں، داخل ہو گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں انصاریوں کو نبی کون ہے، ابو بکر بھی ہیں، حضور بھی ہیں۔ سواری پر صحابہ آئے، انصاری آئے، پتہ ہی نہیں چلا، من فیکم محمدا، پوچھا بھائی تم میں محمد کون ہے؟ اب علماء لکھتے ہیں نبی کا حسن چاند سے بھی اعلیٰ، ستاروں سے بھی اعلیٰ، حسن یوسف سے بھی اعلیٰ، کائنات کی ابشاروں سے بھی اعلیٰ، تمام چیزوں سے اعلیٰ، ذروں سے، پتوں سے اعلیٰ۔ یوں کہا جائے کہ سارے نبیوں کے حسن کو جمع کر دو اور ان کی امتوں کے حسن کو جمع کر دو، زلیخا و یوسف تمام قصے ایک طرف کر دو، حضور کا حسن ان تمام سے اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کی مثال کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا اعلیٰ تھا تو ابو بکر بھی سامنے ہیں، حضور بھی سامنے ہیں، لوگ حضور کو پہچان نہیں سکے۔ بلکہ کیا پوچھا، من فیکم محمدا، بتاؤ تم میں محمد کون ہے؟ یہاں پر بندہ شک میں پڑتا ہے، نبی اتنے اونچے ہیں، ابو بکر صدیق سے حسن میں اعلیٰ ہیں، مگر وہاں کے لوگ پہچان نہیں سکے کہ ابو بکر کون ہے، صدیق کون ہے۔ انہوں نے سوال کیا، من فیکم محمدا، تم میں محمد کون ہے؟ اگر اتنے حسین تھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر اتنے اونچے درجے پر تھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر لوگوں نے سوال کیوں کیا؟ من فیکم محمدا، تم میں محمد کون ہے؟ تو جواب دیکھیے، میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں ابو بکر صدیق غار ثور میں نبی کے ساتھ تین دن رہے، اکیلے رہے، بالکل اکیلے رہے۔ نبی جب اٹھے تو ابو بکر صدیق سامنے تھے، نبی جب سوئے ابو بکر صدیق سامنے تھے، نبی نے پانی مانگا ابو بکر صدیق نے دیا، نبی نے کھانا مانگا ابو بکر صدیق نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، گود ابو بکر صدیق کی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، تڑپ ابو بکر صدیق کو ہوئی، نبی نے دودھ پینا چاہا، چرواہے سے دودھ ابو بکر لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں مانگی، سب کچھ ابو بکر نے دیے، نبی نے ذکر کیا، سنا ابو بکر نے، نبی نے عبادت کی، دیکھی ابو بکر نے، نبی نے نماز پڑھی، دیکھی ابو بکر نے۔ اس وقت حضرت علی نہیں، حضرت عمر نہیں، حضرت عثمان نہیں، کوئی صحابی نہیں، صرف ابو بکر اس غار میں ہیں. نبی کا کرشمہ دیکھا, نبی کا حسن دیکھا, تمام چیزیں دیکھی, نبی سے تربیت لی, نبی سے سبق سیکھا. حضرت قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ آ کے فرماتے ہیں تین دن کا اثر ابو بکر پہ اتنا پڑ گیا کہ جب وہ مدینہ میں پہنچے تو نور نبوت ابو بکر کے چہرے پہ بھی چمک رہا تھا. لوگ نہیں پہچان سکے کہ ابو بکر کون ہیں, حضور کون ہیں. حالانکہ حضور ابو بکر سے اعلیٰ ہیں مگر ابو بکر صدیق کے اوپر حضور کا نور پڑ گیا, چمک پڑ گئی, حضور کی صفات پڑ گئی, حضور کا حسن پڑ گیا, لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا. آج امت محمدیہ کو پہچاننا تو کیا کروڑوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ امتی کون. یہ صحابہ کی عزت تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو اپنے چہروں پہ اس طرح سجایا کہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ تم میں محمد کون ہے. اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کی امت کا حق ہے کہ آج ہمیں یہودی عیسائی نصرانی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری طرح یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا. نبی نے فرمایا مجھے نبی سمجھنا, یہودی نہ کہنا, مجھے محمد سمجھنا, عیسائی نہ بنانا, مجھے رسول کہنا, عیسائیوں کی طرح مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا, مجھے نبی کہنا, یہودیوں کی طرح میری قبر کی عبادت نہ کرنا, مجھے اللہ کا رسول کہنا اور اس کا بندہ کہنا, مجھے خدا نہ سمجھنا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر کرو اللہ کے نبی نے اذان نہیں دی, ساری عبادتیں کی, حج عمرہ جہاد صدقہ غزوہ سب کچھ ہمارے نبی نے کیا مگر اذان نہیں دی. حسن کے کانوں میں اذان, حسین کے کانوں میں اذان نبی نے دی ہے مگر رسول اللہ نے مجمع میں جماعت کے اندر مسجد میں اذان نہیں دی. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے میں اذان اس مسجد میں دوں آپ نماز نہ پڑھیں آپ کافر نہیں ہوتے, میں اذان کسی مسجد میں دوں آپ نماز پڑھیں ثواب بڑھ جائے گا, نماز نہیں پڑھیں گے فاسق ہوں گے کافر نہیں ہوں گے, میں اذان دے دوں آپ نماز نہ پڑھیں اللہ کا عذاب آپ پہ نہیں آئے گا. لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول کبھی مسجد نبی میں اذان دے دیتے اور کوئی بندہ نماز کے لیے نہ آتا وہ کافر ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے اس انکار پر اس کو فوراً عذاب الہی آ جاتا. اذان نہیں دی کتنی بڑی عبادت, لیکن اگر ایک بندہ بھی حضور کی اذان پر نماز نہ پڑھتا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. اور کس طرح وہ عاشق رسول کیسے تھے. ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں مگر آپ کے پیچھے میں نے آج تک نماز کو نہیں چھوڑا, میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی لیکن میں اللہ کے رسول آپ کے پیچھے نماز نہیں چھوڑی. آپ نے فرمایا اب بتا تو چاہتا کیا ہے. کہا آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے بینائی واپس کر دیں. فرمایا اگر اللہ واپس نہ کرے پھر تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا پھر ایسا کیجئے کوئی ایسا کام کر دیں کہ نماز میں جدھر بھی پڑھوں مجھے ثواب وہ ملے جو نبی کے پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا چل. آپ نے فرمایا چل تو گھر چل. آپ گھر گئے آپ نے فرمایا میں بھی تیرے گھر چلتا ہوں. آپ بھی گھر چلے گئے. آپ نے فرمایا بتا کس جگہ مسلح بچھاؤں. اس نے کہا فلاں جگہ بچھائیں. اللہ کے نبی نے مسلح بچھایا تو میرے نبی نے اس پہ نماز پڑھی. فرمایا آج میں نے اس جگہ نماز پڑھ لی ہے, آج کے بعد تو مرنے تک یہاں پہ نماز پڑھتا رہ تجھے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. عظمت ہے, عظمت ہے. درود شریف خالی پڑھ دینا نماز نہ پڑھنا یہ دنیا نے ایک ڈرامہ شروع کر دیا ہے اور یہ آپ اپنی عقل سے ذہن سے سوچیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ درود شریف کے منکر ہیں گستاخ ہیں. جس نے نماز پڑھی اس نے درود پڑھا, درود نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی, درود چھوڑ دے گا نماز نہیں ہوگی, درود کو ختم کر دے گا نماز نہیں ہوگی. کیوں منکر ہیں, کیوں گستاخ ہیں, کیوں انکار کرتے ہیں, کیسے نہیں پڑھتے درود شریف. ہمارا عقیدہ ہے کہ درود شریف کے بغیر آسمانوں تک دعا جاتی نہیں, قبول ہوتی نہیں, کچھ ہوتا نہیں. اور یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا امتی قیامت کے دن اللہ کے نبی کے دربار میں درود شریف پڑھ کر جائے گا, باقی امتوں کے پاس درود کا تحفہ نہیں ہوگا. کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یہی عرض کیا انگریز نے تفریق بین المسلمین کے یہ طریقے اختیار کر دیے کہ یہ درود شریف کے منکر ہیں. صلات ہمارے نبی نے بتایا درود ابراہیمی, سلام میرے نبی نے بتایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, یہ سلام ہے وہ صلات ہے, وہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھیں, اللہ بھی پڑھتے ہیں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں, کائنات کی تمام چیزیں پڑھتی ہیں. اور میرے نبی کے درجے میں سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ آج آپ کو اللہ کا درود بھی پیش ہوتا ہے روزہ پر, فرشتوں کا بھی پیش ہوتا ہے, امت کا بھی پیش ہوتا ہے, عورت کا, مرد کا, حاجی کا, عالم کا, دکاندار کا, تاجر کا, موچی کا, چپراسی کا, کسی بھی قوم کا. اب ایک قوم میں ارائیں آ گیا تو اس کا کوئی قصور ہے, یہ جلاحا آ گیا اس کا کوئی قصور ہے, یہ کوئی موچی آ گیا اس کا کوئی قصور ہے. میرے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم یفتلی صوبہ, اللہ کے رسول اپنے کپڑے دھوتے تھے, جوئیں نکالتے تھے, جوئیں نکالتے تھے. جوئیں نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے, نائی بال کاٹتا ہے. تو اللہ کے نبی بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مونچھے تراشتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام اما فاطمہ کے سامنے ٹانکے لگا رہے ہیں جوتیوں پر, پوچھا ابا جی میں لگاؤں؟ فرمایا میں اپنا کام خود کرتا ہوں, میں سردار ہوں, اور میں وہ سردار ہوں جو یہاں بھی ہوں آخرت میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کو کم بوجھ دوں, خود زیادہ بوجھ اٹھوں. غلام کی دعوت قبول کر دی. اس نے کہا میں درزی ہوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. کہا آپ جیسا نبی میرے گھر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا آؤں گا. پوچھا کتنے دور رہتا ہے؟ کہا 3 کلومیٹر رہتا ہوں مدینہ سے دور. آپ نے فرمایا حضرت انس سے آج یاد کروانا, میں اس کے گھر دعوت کے لیے جاؤں گا. جب دعوت کے لیے گئے پوچھا کیا پکا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے سری پائے پکائے. سری پائے اس وقت نفرت والی چیز تھی, کوئی بندہ اس کی عزت نہیں کرتا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے کھائے اور انگلیاں چاٹ کر وہاں سے واپس تشریف لائے. اس نے کہا کہ میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں. ابو ایوب انصاری جب مدینہ میں کھڑے ہیں تو گھر سجا کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, گلاس دھلے ہوئے ہیں. کیا کیا گھر کو خوبصورت کیا تھا صحابہ نے اس نبی کے استقبال کے لیے جس پر پوری کائنات جھوم اٹھی تھی. ہر صحابی, عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی مدینہ کی بہت بڑے محل کو سجا کے بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے بڑے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ہر صحابی کہتا ہے آپ میرے پاس ہیں, لیکن آپ نے فرمایا یہ اونٹنی جدھر جائے گی میں ادھر جاؤں گا, جدھر رکے گی میں ادھر رکوں گا, جدھر ٹھہرے گی میں ادھر ٹھہروں گا, اس لیے کہ آج مجھے اللہ نے اس پہ سوار کیا ہے. کام وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ابو ایوب انصاری کے ہاں بیچاروں کے ہاں اتنے زیادہ برتن بھی نہیں تھے, زیادہ کپڑے بھی نہیں تھے, غریب گھرانہ تھا. کہتے ہیں میں سادہ سا آدمی تھا, میں نے اپنی صفائی کر کے بیٹھا ہوا تھا, لیکن اللہ کی قسم مجھے توقع نہیں تھی کہ اللہ کا رسول جیسا پیغمبر میرے گھر میں آئے گا. تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایک صحابی, دوسرا صحابی, تیسرا صحابی گھروں کو کراس کرتے ہوئے, نبی کی اونٹنی جب چلتی ہے تو ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر رک جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دروازہ کھولو, میں آج تمہارا مہمان ہوں, تم میرے میزبان ہو, اور تم اسلام کے اندر وہ میزبان ہو جنہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے رسول اللہ کے سامنے اپنا بستر بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے اللہ کے نبی کے جوتے اٹھا کر اپنے گھر میں رکھے. ابو ایوب انصاری خدا کی قسم کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد اور وہ وقت اور وہ نسبت اور وہ گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اگر پوری زندگی میں سجدے میں شکر ادا کرتا رہوں کہ اللہ میں کیا چیز تھی اور نبی میرے گھر میں آگئے. لیکن علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ نبی فقیر تھے, مسکین تھے, اور آپ نے دعا کی تھی اللہم احجنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, اللہ مجھے زندگی مسکینی والی عطا کر, تکبر نہ ہو, اللہ رب العزت میرا مسکینوں میں حشر کرنا اور ٹھکانہ بھی دینا. ابو ایوب انصاری چونکہ مسکینی کی زندگی گزار رہے تھے اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے, اس لیے اللہ نے پہلا دوست نبی کو مدینہ میں جو عطا کیا وہ ابو ایوب انصاری کی شکل میں عطا کر دیا, دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی غریب کے ساتھ بیٹھتے تھے اور قیامت کے دن بھی 500 افراد سب سے پہلے نبی کے ساتھ غربا کے اٹھے. اب یہ امتی ہے, درود شریف پڑھنے والا کہے کہ میں عاشق رسول ہوں, باقی سارے منکر ہیں, گستاخ ہیں. یہ جہالت, جو نماز پڑھتا ہے وہ درود پڑھتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے اس کا درود قبول ہوتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. خالی درود شریف عبادت کے بغیر اس کے اندر غذا نہیں ہے, یہ غذا نہیں ہے. نماز کے اندر درود پڑھنا یہ سعادت ہے. امت اس طبقے کو بیدار کرے کہ بھائی نماز میں درود اترا ہے, نماز میں درود پڑھو. نماز اللہ کے نبی نے عطا کی تو درود عطا کیا, نماز سے پہلے درود نہیں تھا, نماز سے پہلے درود کی آیت نہیں تھی. آج درود ہے نماز نہیں, درود ہے سنت نہیں, درود ہے حکم نہیں, درود ہے کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام زندگی آج تباہ و برباد کر دیا گیا, امت کو سمجھایا نہیں جا سکا کہ نماز والا درود شریف نماز کے اندر پڑھا کرو. جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود کا منکر نہیں, جو منکر ہوگا وہ کافر ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے. اللہ اس کے نظام کو دکھلا دیتے ہیں، اللہ اس کے نظام کو بتا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بندہ میرے اوپر درود شریف پڑھے گا میں کندھے سے کندھا ملا کے جنت میں جاؤں گا. ایک حبشہ کا آدمی آیا، اس نے درود شریف کھڑے ہو کے پڑھا، اللہ کے نبی نے درود سنا. اس نے کہا آپ نے سنا ہے؟ فرمایا سنا ہے. کہا میں نے صحیح پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے صحیح پڑھا ہے. آپ نے فرمایا 100 دفعہ پڑھ تو جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اس نے 100 دفعہ کھڑے ہو کے پڑھا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے سن لیا ہے، 100 دفعہ پورا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا پورا ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ میں یقین کر لوں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو جائے گا. آپ نے فرمایا بتائیے بتائیے میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا جائے گا. آپ نے فرمایا میں کندھے سے کندھا ملا کے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو جائے گا. آپ نے کہا حبشہ کے اندر تو مجھے لوگ اپنا غلام بھی نہیں رکھتے تھے، آج نبی کے دربار میں آ کے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا 100 دفعہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کر جائے گا. اتنی خوشی ہوئی کہ اسی خوشی کے اندر وہیں پہ اس کا انتقال، وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. ایک یہودی تھا، تورات کو پڑھتا تھا، تو پہلا صفحہ اس نے جب کھولا تو اس پہ نام آ گیا محمد رسول اللہ. اسے غصہ آیا، بھائی کتاب میری اور میں عالم ہوں اور میری کتاب پہ اللہ کے اس رسول کا نام آ جائے. اس نے صفحہ پھاڑا اور زمین پہ پھینک دیا. اگلی اتوار کو عبادت کے لیے آیا، تو یہودی اتوار کو عبادت کرتے ہیں کم از کم، آپ جا کے دیکھ لیں ان کا جو چوڑا ہے صفائی والا، وہ بھی چھٹی لے کر جاتا اور اپنے گرجاؤں میں جا کے عبادت کرتا ہے. گیا اگلی اتوار کو پڑھا تو 2 دفعہ اللہ کے نبی کا نام آ گیا. اس نے آج پھر 2 صفحے پھاڑ دیے. جب تیسری اتوار آئی تو 4 جگہ نام آیا. اللہ کی قدرت دیکھیں، نبی کو دباؤ گے اللہ اٹھائیں گے، دین کو دباؤ گے اللہ اٹھائیں گے، دین کو ذلیل کرو گے اللہ اس کو عزت دیں گے. 1900 کے اندر صرف کئی لاکھ مسلمان تھے اور آج الحمدللہ 125 ارب ہیں، اور 2-4 سال میں یہ 4-5 ارب تک مسلمان پہنچیں گے. ایک مسلمان 20 کافروں پہ اگر مسلمان بن جائے تو بھاری ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی. اس نے دیکھا 4 دفعہ آیا تو 4 دفعہ اس نے صفحے اٹھا کے پھاڑے. پھر اس کے بعد اتوار آئی تو 8 جگہ میرے نبی کا نام آیا، پھر 8 جگہ سے صفحے پھاڑے. پھر اگلی اتوار کو پڑھا تو 12 جگہ پہ اللہ کے رسول کا نام دیکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں تو پاگل ہو جاؤں گا، ساری تورات میری ختم ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے اور کچھ نہ کرو، مجھے نبی کے اس شہر میں لے جاؤ جہاں پہ وہ نبی ہے. حدیث میں آتا ہے وہ بھاگتا ہوا آیا، شام کے ملک سے نبی کے دربار میں پہنچا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ 3 دن پہلے میں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ نظام دیکھا ہے، آج چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے ملو. اب صحابہ کو پتا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، مگر اس کو نہیں بتایا. صحابہ نے کہا ہم تمہیں صحابہ سے ملواتے ہیں. تو وہ گئے صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے، تو اس نے جا کر پوچھا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے. اس نے کہا من فیکم علی، تمہارے اندر علی کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا علی؟ اس نے کہا ہاں علی. حضرت علی کھڑے ہوئے، ان کا حلیہ دیکھا، ان کا سب کچھ دیکھا. اس نے کہا آپ علی ہیں؟ کہا میں علی ہوں. آپ نے کہا کہ میں نے تورات میں آپ کا حلیہ پڑھا ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر بھی میں نے تورات میں پڑھا ہے، ابو بکر صدیق عمر عثمان علی تمام صحابہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، اور میں نے حضرت علی کو اس لیے اٹھایا کہ ان کا حلیہ مجھے یاد تھا اور واقعتاً یہ حضرت علی ہیں. پھر کہنے لگا مجھے اللہ کے نبی کی زیارت کرواؤ قبر کی. وہ قبر پہ آیا، آنسو نکل آئے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دین پر میں آج قبول کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس نے کہا جاؤ مجھے اللہ کے نبی کا جبہ لا کر دے دو. جب وہ جبہ آیا، فاطمہ نے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ حسن حسین نے پوچھا ہمارے نانا کا جبہ کون لے کے جا سکتا ہے؟ علی نے سمجھایا، جبہ ان کو دے دیا. وہ جبہ جب اس نے پہنا، ایسی روحانیت، ایسی نرمی پیدا ہو گئی، وہ سمجھنے لگا کہ اب میں نہ دائیں جاؤں نہ بائیں جاؤں، میرا اب ٹھکانہ اسی جگہ ہونا چاہیے، پوری دنیا میں اس سے خوبصورت جگہ واقعتاً کوئی نہیں ہے. تو اس نے وہیں پہ جبہ پہنا اور سوچا کہ اب تو مجھے اللہ اس جبے کی نسبت سے قبول فرمائے گا. اس شوق سے ہی وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا اور صحابہ نے اس کو دفن کر دیا، پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے نبی کے پیچھے کتنی چاہت رکھنے والے تھے. اور آج مسلمان سڑک پہ کھڑا ہو کر 10 دفعہ درود پڑھ لے اور نماز چھوڑ کر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور جو نماز پڑھے وہ ان کو کہے یہ گستاخ رسول ہیں. بھائی کس بات کے گستاخ ہیں؟ کس بات کا انکار ہے؟ جب درود شریف ہوگا تو دعا قبول ہوگی. اور میں جو عرض کر رہا تھا شروع میں، جو میں نے بات کی تھی کہ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، پھر دعا ہوتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. علامہ زمخشری لکھتے ہیں مقیم الصلاۃ کا مطلب السماع، الصلاتو بالجماعتی فی کلی وقت، ہر وقت میں نماز کو جماعت سے ادا کرنا، اس کو اقامت صلات کہتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. الصلاتو بالجماعتی فی کلی وقت، ہر وقت میں نماز پڑھو با جماعت پڑھو، اس کو اقامت صلات کہتے ہیں. اب جتنے درود والے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، نماز میں یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے جی مجھے نماز نہیں پڑھی جاتی، دکاندار کہتا ہے مجھے نماز پہ نہیں آتا، بچہ کہتا ہے مجھے عادت نہیں ہے، بڑا کہتا ہے مجھے شوق نہیں ہے، تو اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہوئی. اور دعا قبول نہ ہونے کا مطلب ہے کہ درود شریف قبول نہیں ہوا، اور درود شریف قبول اس کا نہیں ہوتا جو اللہ کے رسول سے دور ہوتا ہے. اس لیے یہ لمحہ فکری ہے، جو نمازی بنتا ہے اس کا درود قبول ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، جو نمازی نہیں بن سکا اس کی دعا اور درود اللہ کے ہاں اب تک قبول نہیں ہوئے. جب تک اللہ چاہے اپنا فضل فرما دے اس پہ اعتراض نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.